لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صفِ اول حاصل کرنے کے لئے پہلے سے اپنی چادر وغیرہ رکھ کر جگہ روکنا کیسا؟
اس سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں، ورنہ تو یہ صفے اول کی فضیلت جس کو معلوم ہو جائے گی تو وہ بہت سارے نمازی جو ہیں، کوئی چادر رکھ دے گا، کوئی اینٹ رکھ دے گا، کوئی ڈنڈا رکھ دے گا اور مستقل پانچوں نمازیں اسی جگہ پڑھا کرے گا، تو یہ تو ایک نظام درم برم برم درم ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ جدوجہد کریں پہلی صف کے لیے اور آ جایا کریں. ہاں، اب پہلی صف میں آ کر اذان سے بھی پہلے بیٹھا ہوا ہے اور اب اتفاق سے حاجت ہوئی، پیشاب کی یا وضو ٹوٹا، تو اب اٹھا استنجا یا وضو کے لیے، تو اب بے شک چادر رکھ کر جائے یا کسی کو بول کر جائے اور پھر آ کر وہیں بیٹھ سکتا ہے کہ اس کا حق ہے بیٹھنے کا. یہ بیچارہ یہیں بیٹھا تھا لیکن طبعی یا شرعی حاجت کے تحت اٹھنا پڑا اس کو، خماخواہ اٹھ کر وہ گھومتا رہا پھرتا رہا اور تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ گیا قبضہ ثابت کرنے کے لیے، تو پھر آ کر یہاں نہیں بیٹھے گا. اس سے بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، دل آزاریاں ہوتی ہیں. میری جگہ ہے تو نہیں، میری جگہ ہے میں ادھر ہی بیٹھا تھا، نہ کا کام ہے. اللہ کے گھر میں اس طرح لڑائی اور جو بےچارا پہلی سب میں اب خالی ہو گئی وہ آگے بیٹھ گیا، نہ آپ نے کوئی نشانی رکھی تھی یہاں، نہ کسی کو کہہ رکھا تھا کہ میری جگہ ہے، کہ جو کالی پٹی چھوڑ کر آگے پیچھے ہو گیا اب وہ پیچھے چلا جائے. جو کالی پٹی پر بیٹھا ہے بس وہی صف میں رہیں تاکہ مسجد میں بدنظمی نہ ہو، اسلام بھائیوں کی دلازاری نہ ہو کہ اشراق اور چاشت جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا. زندگی میں کبھی بھی جس نے اشراق اور چاشت نہیں پڑھی، ایک بار بھی نہیں پڑھی، اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن جو کسی کا دل بلا اجازت شرعی دکھائے گا تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ایک طرف زندگی بھر کی تہجد، کبھی بھی تہجد جس کی فوت نہیں ہوئی، مثلا 100 سال تک زندہ رہا اور جب سے ہوش سنبھالا روز بلا ناگا تہجد پڑتا ہے، روز اشراق اور چاشت بھی بلا ناگا پڑتا ہے، اوابین بھی پڑتا ہے. عمر بھر اس نے خوب نفلی عبادات کی، کروڑوں اربوں روپے نفلی خیراتیں کی، یہ کتنا ثواب ہے، وہ سارا ثواب ہے نا. یہ سارا ثواب ایک طرف، اور ایک طرف ایک مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری، یہ ایک بار کی جو دل آزاری ہے ساری عبادت سے، ساری عبادت ایک طرف ہو گئی، اور یہ دل آزاری سب سے خطرناک ہے. کہ یہ ساری عبادت نہ بھی کرتا نفلی تو قیامت کے دن کوئی اس کو گناہ نہیں ملے گا، اور یہ دل آزاری ایسا خطرناک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جھونکا جا سکتا ہے، حقدار ہو گیا دوزخ کا. اور جس نے یہ خیراتیں وغیرہ نہیں کی نفلی وہ جہنم کا حقدار نہیں. تو گناہ اتنا ہولنا کہ ایک سمیرہ گناہ جو ہے وہ یہ ساری نفلی عبادات اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بار بھی سمیرہ گناہ کر بیٹھا تو یہ اتنا ہولناک اور خطرناک. تو اس لیے گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ ساری نفلی عبادتوں سے افضل ترین عمل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. ساری نفلی عبادتیں ایک طرف اور ایک مرتبہ بدنگاہی کرنی، ساری نفلی عبادتیں ایک طرف اور ایک مرتبہ کسی کا ایک روپیہ چرا لیا، ساری نفلی عبادتیں ایک طرف اور کسی مرتبہ ایک کو دل آزار نظروں سے گھور لیا، جبکہ شرم ایسا کرنا جائز نہ تھا. اس ایک بار کسی کو جھاڑ دیا غصے میں آ کر, ایک بار گالی دے دی, تو یہ ایک گناہ جو ہے چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو, یہ ساری نفلی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے اور یہ جہنم میں جھونک سکتا ہے. تو اس لیے نفلی عبادات کی طرف ضرور رخ ہونا چاہیے ہمارا, مگر گناہوں کی طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان ہمیں گناہوں میں بہت مبتلا کر دے. مسجد میں ایک بار دنیا کی بات بلا اجازت شرعی کر دی, یہ بہت خطرناک ہے. ساری نسلی عبادتیں اپنی جگہ پر. اس لیے جب اعتکاف 10 دن کا شروع ہوتا تو میں حتی الامکان 20 تاریخ کی شام کو اس طرح کی ہدایات پیش کرتا ہوں کہ تم دنیاوی باتوں سے نہیں بچ سکتے ہو, مسجد میں ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتے ہو, تمہارے اعتکاف کی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھی اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کر کے اٹھیں, آپ اعتکاف نہیں کریں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. مسجد میں دنیاوی باتیں کرو گے, کھی کرو گے, مذاق مستری کرو گے, تو بہت سارے گناہوں کا گٹھر لے کر گھر کہیں جانا پڑے گا اور جہنم کا استحقاق ہو جائے گا. تو اس لیے اعتکاف مت کرو, ابھی بھی چلے جاؤ. یہاں تک بھی بولتا ہوں بعض اوقات, ابھی بھی چلے جاؤ, سورج ڈوبا نہیں جاتا. تو پھر بعض لوگ کرتے بھی, وہ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, چوپال بھی لگاتے ہیں, دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں, امردوں سے دوستیاں کر کے اسی کا قرب میں معاذ اللہ رہتے ہیں. سب کرنے والے کرتے ہیں, چوریاں بھی کرتے ہیں, جیبیں بھی کرتے ہیں, سامان بھی غائب کرتے ہیں. خیر اس طرح کے لوگ تو اعتکاف کی نیت بھی نہیں کرتے ہوں گے, تو بھی کہ بڑا کثیر اعتکاف ہوتا ہے یہاں فیضان مدینہ میں. مچھلی کے لیے جال پھینکو تو جھینگے بھی آ جاتے ہیں, کیکڑے بھی گھس جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی ہلاکت سامانیوں سے محفوظ فرمائے, گناہوں سے محفوظ کرے, محبوب کے صدقے میں نیک بنا دے. ہمارے بعض اسلام بھائی یوں بھی پہلی سب میں کوشش کرتے نماز پڑھنے کی, یہاں ڈھابا ہے پاس غزان مدینہ کے, مگر میری موجودگی میں پہلی سب پانے کی اسلام بھائی زیادہ کوشش کرتے ہیں, بیرادری میں بات سستی بھی کر جاتی. اب اس میں بھی پتہ نہیں کون سا جذبہ کار فرمائے, اگر نعوذ باللہ ریاکاری کا جذبہ ہے کہ الیاس دیکھے گا پہلی صف میں تو ہم تو خوش ہوگا, ہمارے بارے میں اس نے ذہن قائم کرے گا کہ یہ ہمیشہ پہلی صف میں آگے آگے ہوتا ہے, بڑا نیک ہے. تو یہ تو اگر ریاکاری ہے تو اس کی تباہ کاری خطرناک ہے. پہلی صف میں یعنی میں امامت پر ہوں یا کوئی بھی ہو, پہلی صف اسی جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ راضی ہو جائے. بندے کی رضا کے لیے پہلی صف میں باغ باغ کے آنا اور یہ تاثر قائم کرنا کہ یہ بہت نیک ہے, ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تباہ کن ہے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
بعض اوقات پہلی صف کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟
ایک دوسرے کو دھکے بھی مارتے ہوں گے, نمازی کے آگے سے بھی شاید گزر جاتے ہوں گے, نمازی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے آگے سے بھی ہو سکتا ہے گزر جاتے ہوں. یہ ساری عبادتیں جو ہے نا علم کے ساتھ ہونا تو پھر سونے میں سہاگا. علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک امر مستحب پانے کے لیے لوگ گناہ کبیرہ کر ڈالتے ہیں, بہت سارے گناہ کر کے ایک مستحب کو وہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دوران بیان درود شریف پڑھنا کیسا؟
دوران بیان تو حسب ضرورت درود شریف پڑھا جائے گا, اس میں پاک آیا سرکار کا درود پاک پڑھیں گے, کوئی بات پسند آئی سبحان اللہ کہیں گے, استغفر اللہ کہیں گے, نعوذ باللہ کہیں گے, جہاں ضرورت ہو موقع کی مناسبت سے. ویسے جو بیان سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کے لیے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہ تسبیحات وغیرہ ویسے اپنے اوراد نہ پڑھے, کہ اگر یہ پڑھے گا تو سن نہیں سکے گا, تو اب نہ سننے میں دل لگے گا نہ پڑھنے میں دل لگے گا, توجہ سننے کی طرف آدھی رہے گی آدھی پڑھنے کی طرف رہے گی, کہا کچھ جائے گا سمجھے گا کچھ, غلط فہمی کا بھی امکان رہے گا. اس حساب سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اپنے اوراد وغیرہ موقوف کر دے جبکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے، ویسے بیٹھا ہوا ہے اور سننے کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتا ہوں، اور یوں بیٹھا ہوا اور بیان شروع ہو گیا، اب وہ پڑھنا چاہے تو اس کو ممانعت نہیں ہونی چاہیے. جیسے خود بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے اوراد بھی پڑھنے ہوتے ہیں، بعض اوقات وقت کی بھی قلت ہوتی ہے کہ ملاقات ہی اور یہ اندر بھی کوئی میں آ ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ دروازے بجاتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی سے بھی ملاقات کرنی بھی پڑ جاتی ہے، نہیں بھی کرتا ہوں تو پڑھنا رہ جاتا ہے. میں اس لیے پھر بیٹھا رہتا ہوں کہ میں اٹھتا ہوں تو کچھ اور لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں، نفسیات اثر ہوتا ہے، بیٹھا رہتا ہوں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں. حتی الامکان میں جیسے مغرب کے بعد بھی بیان ہوتا ہے، میں اپنے اوابین کی ترکیب جاری رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، میں اندر بھی جا کے پڑھ لوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پڑھتا ہوں تاکہ اس ٹائم میں بیٹھے رہے. یہ میری اپنی حکمت عملی ہے، انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. اس نیت سے میں یہاں رہتا ہوں، بعض اوقات جبرن بھی رہتا ہوں، لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی چلا بھی جاتا ہوں کہ میں اس لیے جبرن رہتا ہوں کہ میں اٹھوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کئی اٹھ کے چلے جائیں گے، یا پھر وہ پیچھے آ جائیں گے دروازے پہ بجانے شروع کر دیں گے اور بیان سے محروم رہ جائیں گے. کاش یہی ذمہ داری میرا ہر ذمہ دار اس طرح بھائی سمجھے، یعنی وہ شورا ہو یا نگران ہو علاقائی مشاورت کا یا تحصیل کا یا شورا کے اراکین ہو یا مجلس کے اراکین ہو، کہ یہ جو بھی نمایاں اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا ان کے آگے بھی یہ دو چار تو ہوتے ہیں. اگر یہ اٹھتے ہیں تو کسی کو کام ہوتا تو وہ کم اگر کام کے لیے اٹھ جاتا اس کے پیچھے کہ یار یہ چلا جائے گا تو وہ بیان تو میں رک جاتا ہے. اس لیے جب بھی درس ہو آپ کے علاقے میں ہو، آپ کی مسجد میں کہیں بھی درس ہو بیان ہو، تو آپ کو بھلے جو بھی وہ بول رہا ہے وہ آتا ہے، آپ کو حفظ ہے، مگر سننا ثواب سے خالی تو نہیں ہے نا، جبکہ وہ جو بھی سنا رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے سننا چاہیے. یہ بھی ایک عام شکایت ہے کہ درس ہوتا ہے تو اس طرح بھائی کئی ایسے ہیں جو نہیں بیٹھتے، یا مخصوص مبلک کا بیان سنتے ہیں، ہر مبلک کا بیان نہیں سنتے. یہ بہت بڑی اڑن والی بات ہے، دل بہت کڑتا ہے میرا اس پر کہ یہ ہماری عادت ٹھیک نہیں. وہ بھی اسلامی بھائی ہمارا مبلک شریعت کے مطابق بیان کرے، اب وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، ہم اس سے محبت کرتے ہوں، ہم عقیدت مند ہو یا عام اسلامی بھائی، اس کو سننا چاہیے. اٹھ اٹھ کے جانے سے مبلغ جو ہے اس کی بہت حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہوگی، تو ایسا نہ کیا کریں. سب نیت کریں کہ ایک بچہ بھی ہمارا سنتوں بھرا بیان کرے گا، یا فیضان سنت کا درس دے گا، یا کوئی رسالہ پڑھ کے سنائے گا، جتنے بھی رسالے جو ہیں وہ بھی پڑھ کر سنائے جا سکتے ہیں درس میں، تو یہ پڑھ کے سنائے گا تو ہم انشاءاللہ بغیر مجبوری کے اٹھ کر نہیں جائیں گے. سب زور سے، نہیں سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، انشاءاللہ. اس طرح کیسی اجتماع، جو بھی دعوت اسلامی کے اس طرح کے اجتماعات اور دروس ہیں وہ آپ کامیاب کریں گے تو کامیاب ہوں گے، آپ نہیں بیٹھیں گے تو عوام بھی نہیں بیٹھیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے. جیسے کبھی امام صاحب ترکیب نہیں ہوتی تو بےچارے اٹھ کے چلے جاتے، تو جو اپنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے امام صاحب ہیں وہ بیٹھے رہتے ہوں گے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی امام صاحب ہے تو ان کو بھی بیٹھے رہنا زیادہ مفید ہے عوام کو بٹھانے کے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی غلطی بھی وہ کرتا ہے تو سب کے سامنے مائک پکڑ کے اس کو جھاڑ دینا، یا ویسے ہی بغیر مائک کے بھی جھاڑ دینا، یہ نہیں ٹھیک. ہاں اگر وہ شرعی غلطی کرتا ہے اور سب کو بتانا واجب ہے تو پھر بھی نرمی سے بتا دے کہ یہ بےچارے ان کی توجہ نہیں رہی تو میں ذرا مذاق کر دیتا ہوں، یوں کہہ کر. کبھی کبھی میں خود بھی بیٹھا ہوتا ہوں اور کوئی مبلغ ایسی فاحش غلطی کرتا ہے تو میں مبلغ کو بھی بتا دیتا ہوں، یا عام اسلامی بھائیوں کو بھی کبھی کبھی بتا دیتا ہوں، اعلان کر دیتا ہوں کہ بات یوں نہیں ہو رہی ہوں. زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا مبلغ جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو جائے، شفقت کے ساتھ. کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ صرف اس کو لکھ کر دینی ہے تو میں لکھ کے چٹھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ غلطی اس میں کی، تلفظ کی غلطیاں بعض اوقات لکھ کر دے دیتا ہوں. اب تلفظ کی غلطیاں تو اگر میں کہوں گا 100% کرتے ہیں، وہ یہ بھی مبالغہ نہیں، سبھی کرتے ہیں. اب ان کی ہر ایک کی اصلاح ہو نہیں سکتی تلفظ کی. جتنے بھی اسلامی بھائی میں دیکھتا ہوں بےچارے وہ تلفظ کے معاملے میں ماہرین کی، ایسا لگتا ہے دنیا میں بہت کمی رہ گئی ہے. اردو ادب کے حساب سے میں عرض کرتا ہوں، میں نے کوئی اردو ادب نہیں سیکھی لیکن ایک بس شوق ہوتا ہے کرتا رہتا ہوں گا. اس نے یہ بالکل معنی بدل دیے. اب ہے بڑی شخصیت میں کیسے اس کو ٹوکوں. اور عوام بھی سننے والے پھر ان سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہمارے تلفظ بھی درست ہو جائیں کہ ہر زبان جو ہے وہ الہامی ہے, تو اس کو الہام کے تقاضا بھی ہے. تو اردو بھی اگر درست بولیں گے تو انشاءاللہ اس نیت سے تو ہمیں ثواب ملے گا. اردو ہو, گجراتی ہو, ہندی ہو, انگلش ہو, جو بھی ہے اس کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ بھی رسالے سے درس دیا جا سکتا ہے, کیا یہ کسی خاص موقع کے لیے یا ہر موقع پر؟
جیسے اب رجب شریف کا مہینہ آ گیا تو کفن کی واپسی, اسی طرح شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا تو شعبان سے متعلق موقع کی مناسبت سے رسائل. اچھا کچھ رسائل ایسے جو ہر سیزن میں چلتے ہیں, جیسے کہ خاموش شہزادہ, قفل مدینہ, کئی رسائل ہیں جو سارا سال جب چاہیں اس کا درس دے سکتے ہیں. کفن چوروں کے انکشافات.
درس صرف امیر اہل سنت شیخ طریقت کے رسالے سے ہی دے گا, یہ ذہن میں رہے.
فیضان سنت کا بھی دے, لیکن اگر رسالے کا بھی دے تو اجازت ہے. رسالوں میں مضامین بہت اچھے ہیں, درس دینے کے لیے مدینہ ہوں گے. اب انہیں کبھی فیضان سنت کا دیا, کبھی کسی رسالے کا دیا, تو لوگوں کو بھی دلچسپی اس میں رہے گی, سننے والوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
وقت کے فون کا ذاتی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
عرف و عادت سے ہٹ کر وقت کی کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ تالے میں رکھا کریں ٹیلی فون, اور اس طرح مہربانی کر کے استعمال نہ فرمائے کریں. پہلے دور میں ٹیلی فون کہاں تھے یار, ہم نے تو وہ دور دیکھے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹیلی فون کیسا آیا, ٹیلی فون کا تو کیا اپنے گھروں میں تو سو تھا, ہمارے گھر میں پنکھا تک نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے بلب اور روشن تھے, ٹیوب لائٹ بھی نہیں تھی, نہ گیس تھا, نہ گیس کا نام سنا تھا. کوئلے جلاتے تھے اور کاغذ اور لکڑی کی پھٹ چپٹیاں میں کچھ چن کے لاتا تھا باہر سے, اور ہم لوگ جلاتے تھے, تو کھانا پکتا تھا. تو اب تو آسائشیں لگی پڑی ہیں. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کو ملے ہمیں کہ ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. وقت کی چیزوں کو اس طرح استعمال کرنا, مسجد کی چیزوں کا استعمال اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم ابھی کر لیں گے, اپنے کو کون بولنے والا ہے؟ وقت کوئی نہیں بولنے والا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حساب اگر لے لیا تو پھر جس کا حساب لیا گیا وہ صدقہ پیارے کی حیا کا, کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یہ بھی میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے جذبات ہیں. اس پہ غور کریں ہم, صدقہ پیارے کی حیا کا, کہ نہ لے مجھ سے حساب. یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی شرم و حیا کا واقعہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرے اعمال کا حساب نہ لے, بخش بے پوچھے, میں بے حساب مجھے بخش دے. لجائے کو لجانا کیا ہے, میں پہلے ہی شرمندہ ہوں, نہ حیا کا واسطہ اور پھر یہاں بھی شرم. یہ فنی بہت خوبیاں اس میں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. میں پہلے ہی شرمندہ ہوں, یا اللہ مجھے محشر میں مزید شرمندہ نہ کرے. تو یہ دعا ہے. اور آپ نے دیکھا یہاں دعا میں ندامت والا رکن پایا جا رہا ہے, میں شرمندہ ہوں. تو ہم لوگ شرمندہ کا, ہم تو حسد کی اثر پڑتے ہیں, شرمندہ تھوڑی ہوتے. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے 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 کر کے, تو اس طرح ہوگی. اعلیٰ حضرت نے تو اپنی ندامت کا اظہار کیا, اور یہ ان کی عاجزی ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں. بخش بے پوچھے لجائے کو, مجھ شرمندے کو, میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں, پشیمان ہوں, مجھے مزید قیامت کے روز شرمندہ نہ فرمو. ہم لوگ تو واقعی گناہگار ہیں, اور پھر افسوس کے شرمسار نہیں ہیں. ہم تو گناہ ہنس کے کرتے ہیں معاذ اللہ، ندامت نام کو نہیں، دور دور تک ندامت کا تھا پتہ نہیں. اعتراف جرم تو دور کی بات ہے، کوئی اگر ہمارے جرم کی نشان دے گئے تو ہم گلے پڑ جائیں اسے، تم بدگمانی کرتے ہو اور دھڑا دھڑ الٹی سیدھی جھوٹی سب کی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں اپنے فعل کی اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ دل میں ہم سمجھتے ہوتے کہ اس نے صحیح پکڑا ہے میرے کو، میری نیت تو خراب تھی. اللہ عز و جل ہمارے خیال پر رحم فرمائے اور ہر معاملے میں ہمیں شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
آپ اپنے بیانات و مدنی مذاکرات کی کیسٹیں سننے اور اپنے رسالوں کو پڑھنے پر اتنا زور دیتے ہیں کیوں؟
الحمدللہ رسالے اور کیسٹیں جو ہیں ان کے ذریعے نیکی کی دعوت بہت عام ہو رہی ہے اور کئی ایسے اسلامی بھائی سامنے آئے کہ جو یا تو رسالہ پڑھ کے یا کیسٹ سن کر ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وہ وابستہ ہوئے. مثلاً ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میں کہیں آفس میں کام کرتا تھا تو ایک بار میں نے ٹیبل کے دراز میں خاموش شہزادہ رسالہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کو میں نے پڑھا کہ شاید یہ کوئی کہانی ہوگی. پڑھ کر میں نے سر پکڑ لیا کہ میں تو بہت باتوں نہیں ہوں اور یہ باتیں کرنا اتنا نقصان دہ. دو دن تک تو میں گمسم رہا اور مجھے شوق پیدا ہوا کہ جس نے یہ رسالہ لکھا ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے. انہی دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ عیسائی بھائی تھے اور ایک کے ہاتھ میں فیضان سنت ایک کتاب تھی موٹی، اس پہ لکھا ہوا تھا فیضان سنت اور اس پہ نام بھی وہی تھا جو رسالے پر میں نام تھا. میں نے کہا یار یہ تو ایک ہی شخص کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب بھی ایسی کی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جس کا نام لکھا ہوا ہے مجھے ان سے ملنا ہے، یہ کہاں ملتے ہیں؟ تو کہا تو ہمارے ساتھ فیضان مدینہ چلنا اجتماع میں، تو ہم تم کو ملا دیں گے. وہ میں شوق میں فیضان مدینہ آ گیا تو بیان بھی سنا میں نے اور بھی میرے دل پر چوٹ پر چوٹ لگی اور الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. یہاں تک کہ پھر انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا درس نظامی کے لیے اور الحمدللہ دستار بندی بھی ان کی ہو گئی، عالم بھی بن گئے اور اب وہ جامعۃ المدینہ میں مدرس بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور بہترین مبلغ بھی ہیں الحمدللہ. تو ایک رسالہ ان دنوں شاید یہ ایک روپیہ دیا تھا، وہ بھی ہاتھ میں آ گیا ٹیبل کی دراز سے اور اس رسالے سے انہوں نے چوٹ کھائی. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات لوگ بتاتے رہتے ہیں اور کیسیٹوں کے بھی واقعات بہت اسلامی بھائی بتاتے رہتے ہیں. اب تو ایک کتاب بھی مکتبے نے چھاپی ہے کیسیٹوں کے ذریعے جو اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آئے ہیں اور آج وہ بڑے بڑے منصب پر ہیں دعوت اسلامی کے. مثلاً خود نگران شورا جو ہے یہ بہت ماڈرن تھے، وہ کیسٹ سن کر جہنم کی تباہ کاریاں کیسٹ سن کر وہ مدنی ماحول میں آئے. اسی طرح اپنے شورا جو آج کل باب الاسلام سندھ اور بلوچستان کی مشاورت کے بھی نگران ہیں، وہ بھی کیسٹ سن کر ماحول میں آئے. اس طرح اور بھی کئی سائے بھائی ہیں کہ جو الحمدللہ کیسٹ سننے کے بعد انہوں نے چوٹ کھائی مدنی ماحول میں آئے. تو ان کا تو ان کیسٹوں رسالوں کا ہم کرتے ہی رہنا چاہیے. آپ کسی کو سمجھائیں گے اور نیکی کی طرف مائل کریں گے، کرنا بھی چاہیے، تو کبھی آپ کی بات لگ جائے گی، کبھی آپ ان کو کیسٹ پر تبصرہ کر کے کیسٹ سننے، انفرادی کوشش کر کے کیسٹ سننے پر آمادہ کریں گے تو کیسٹ سن لے گا تو ہو سکتا ہے ترکیب اس کی بن جائے. اس لیے کیسٹ تو عام ہونی چاہیے، بلکہ آپ میں خود ایسے اسلامی بھائی میرا گمان غالب ہے موجود ہوں گے کہ جنہوں نے صرف پہلے کیسٹ سنا ہوگا اس کے بعد ماحول میں آئے ہوں گے. اگر ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں تو وہ سبحان اللہ. خان صاحب ہیں آپ؟ سبحان اللہ. ابھی علاقائی مشاورت کے نگران ہیں خان صاحب، خان کونزا کے ساتھ سنا، رائے تبلیغ کے پرسوز واقعات سن کر یہ خان صاحب ماحول میں آئے، آج آپ کے سامنے امام شریف نئے زلفے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ پہلے بےچارے پھنسے ہوئے تھے، الحمدللہ اس تحصیل کی برکت سے الحمدللہ عاشقان رسول میں شامل ہوئے، مبلغ بن گئے، علاقائی نگران، علاقائی مشاورت کے نگران بن گئے، ایک تحصیل نے کام کر دکھایا، سبحان اللہ، قبر کا امتحان اور قبر کی پہلی رات، سبحان اللہ، یہ ہمارے صاحب جدہ شریف سے یہاں مدنی قافلہ کورس کر رہے ہیں، تو یہ ٹی وی کی تباہ کاریاں سن کر مدنی ماحول میں آئے اور آج جدہ شریف سے یہاں آپ کے پاس فیضان مدینہ میں، واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
حاملہ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب چاند کو گہن لگے تو وہ روشنی میں نہ آئے، ذہن میں نہ آئے، اس طرح کی مختلف پابندیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھینچی چلاتی ہے تو اندر سے پیٹ میں بچے کے ہونٹ وغیرہ کٹ جاتے ہیں، اور اس کے ثبوت میں دیتے کہ پورا بچے کا جو ہونٹ کٹا ہوا نا تو ایمان ہے، گہن کے دنوں میں کھینچی سے کچھ کاٹا تو ہونٹ کٹ گیا. اب یہ ہیں سب کتاب النساء کی باتیں، کتاب النساء مانے عورتوں کی کتاب، عورتوں کی باتیں، تو بعضوں کا یہ چٹکلے اور جو ہوتے ہیں ان کے دلائل بھی یہ لوگ دیتی ہیں عورتیں، لیکن کسی بھی دینی کتاب میں نہیں پڑھا نہ کسی مستند عالم سے سنا کہ گہن میں ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. تو اب کسی کا ہونٹ کٹ گیا ہوگا تو وہ ایک اتفاق ہوگا، گہن کے علاوہ بھی تو ہونٹ کٹتا ہی ہوگا، ہونٹ بھی کٹتا ہے، کسی کی انگلی کٹی ہوئی نکلتی ہے، کوئی بچے جڑواں، دو بچے جڑے ہوئے نکلتے، کوئی عضو کٹا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی عضو کم ہوتا ہے، اور یہ تو کئی بچے ایسے دیکھیں کہ جن کا ذہن جو ہے وہ نشو و نما اس کی کم ہوتی ہے، بچے کی عمر جیسے 10 سال کی ہے، ذہن 5 سال کا ہوتا ہے اس کا، یہ ہوتا رہتا ہے. اس کا تعلق چاند گہن اور سورج گہن سے کسی حدیثوں سے، احادیث وغیرہ سے تو مستفاد نہیں ہے کہ ایسے نقصانات ہوتے ہوں، بلکہ حدیث شریف میں تو اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ کسی بڑے واقعے یا کسی کی موت وغیرہ کی طرف یہ نشاندہی نہیں ہے، اس طرح کے مفہوم کی روایات ہیں چاند اور سورج گہن کے تعلق سے. ہاں استغفار اور توبہ کرنی چاہیے جب چاند گہن یا سورج گہن ہو تو. یہ تو جب بجلی چمکتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، سب مواقع ایسے ہیں کہ اس میں خوب توبہ استغفار کرے، ڈرے بندہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. توبوا الى اللہ واستغفروا اللہ صلوا علی الحبیب.
پیارے باپا جان، اب مئی کا مہینہ چل رہا ہے، جون جولائی دو ماہ اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی، آپ ارشاد فرمائیں اساتذہ اور طلبہ کو مدنی قافلوں کے لیے کس طرح تیار کریں.
گولڈن چانس ہے، اور اس میں تو ارسائی بھائی کو پورا زور لگا دینا چاہیے کہ اساتذہ اور طلبہ جو ہیں ان دنوں بالکل فارغ ہوتے ہیں، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 63 دن کے قافلے بھی بن جائیں گے، جہاں 92 دن کی چھٹیاں پڑ جاتی ہیں ان میں 63 دن نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، بعض ماشاءاللہ جذبے والے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے طلباء کل صبح ملنے آئے، وہ تھا یوں کہ بیچارے آئے تھے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی، تو کسی نے سمجھایا کہ تم قافلے میں صبر کر لو، قافلے میں صبر کر کے آؤ گے تو پھر ملاقات ہو جائے گی، یوں کر کے بیچارے قافلے سے آئے تو میں تو بہت خوش ہوا ان سے. تو ایک نے بتایا کہ میں نے اس مہینے میں 2 مرتبہ 3-3 دن کا سفر کیا. تو ایسے عرض کر رہا ہوں کہ طلباء کے اندر بھی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتی ہے، قافلوں میں سفر بھی اگر کوئی کروانے والا ہو تو وہ کرتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان پر پوری کوشش فرمائیں، مدنی قافلوں کی دھوم میں مچائیں، ان سے ملاقاتیں کریں. بس اس میں ابھی چونکہ منتشر ہو گئی، چھٹیاں ہو جاتی ہیں لوگوں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے قصبوں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے شہروں میں یہ جا چکے ہوں گے، تو وہیں انفرادی کوششوں کے ذریعے ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
کیا وقت اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ہر چیز مثلا ٹیلی فون، بجلی، گاڑی وغیرہ بلا روک ٹوک استعمال کر سکتے ہیں؟
وقت اسلامی بھائی ہو یا کوئی بھی، وہ عرف و عادت سے ہٹ کر وقف کی کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا، اپنی ذات کے لیے بھی استعمال نہ کرے، اپنے ذاتی ٹیلی فون بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ مدنی ذہن ہو تو یہ سب ہوتا ہے. پچھلے دنوں مجھے اپنے میرے بیٹے تقریباً آج کل فیضان مدینہ میں رہتے ہیں، تو مجھے ان سے کام تھا. اب وہ کام جو تھا وہ ذاتی نوعیت کا تھا، تو میں نے ان کو موبائل پر کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ہو نہیں رہا تھا. اور یہ موبائل تو انہوں نے لے تو لیا لیکن اب یہ اکثر بند رکھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگ ہر وقت تو فون کرتے رہتے تو اور سارے کام ڈسٹرب رہتے، کانٹیکٹ ہو نہیں رہا تھا. اب ایک صورت ٹھیک ہے، کیونکہ فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں، میں ان کو یہاں فیضان مدینہ فون کر دوں تو ان کو یہ بلا کر مجھ سے بات کروا دیں گے. میں نے اس پر غور کیا، میں یہ آپ کو ذہن دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ، میں نے اس پر غور کیا. میں نے کہا کام تو میرا ذاتی ہے، حاجی رضا سے میرا اپنے بیٹے سے کام ہے، دعوت اسلامی کسی مبلغ سے تنظیمی کام تو ہے نہیں. اب اس کو بلانے کے لیے میں فیضان مدینہ فون کرتا ہوں تو جو فیضان مدینہ کا عملہ ہے اس کو تنخواہ تو دعوت اسلامی دیتی ہے وقت کے پیسوں سے، تو اب اگر میں فون کروں گا تو یہ اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے اور اتنا وقت تو میرے ذاتی کام میں مشغول ہوں گے. اچھا میرے ذاتی کام میں ٹیلی فون ڈسٹرب رہے گا، اس دوران ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی تنظیمی ٹیلی فون جو آنے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ ان کو انگیج ملیں گے وہ فون، تو یہ سوچ کر میں باز رہا کہ یار نہیں یار میں اپنے ذاتی کام کے لیے فیضان مدینہ میں فون کاہے کو کروں، کہ اس کی وجہ سے فیضان مدینہ کا فون بھی انگیج ہوگا اور فیضان مدینہ کا عملہ بھی ڈسٹرب ہوگا، جبکہ تنخواہ اس کو وقت سے ملتی ہے میری جیب سے نہیں جاتی. اگر آپ اس واقعے پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو نہ سمجھ ہے تو اس کے سر سے اوپر سے گزر گیا ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کیا یہ کیا بولا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ وقت کی چیزیں یا کسی کی چیزیں بلا ضرورت یا اپنی ذات کے لیے بلا اجازت شرعی استعمال کرنا کیسا. میں اگر وہ کرتا بھی اپنے بچے کو بلواتا تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کام ناجائز تھا، لیکن میں نے یہ احتیاط یہ سمجھی کہ یار چھوڑو یار اپنے دعوت اسلامی والوں کو ڈسٹرب کیوں کر، اپنا ذاتی کام ہے، کوئی نہ کوئی صورت ہو جائے. تو خوش قسمتی سے یہ ہوا کہ مجھے شاید ان کا پھر خود ہی فون بھی آ گیا رضا کا، بات چیت میں میں اپنے گھر پہ نہیں تھا اس وقت، میں کہیں اور دور تھا، پھر بھی میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ میں اپنی ذات کے لیے ایسا استعمال نہ کروں دعوت اسلامی کا فون اور اس کے عملے کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
پیارے باپا جان، مدنی تربیت گاہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی کو ترکیب کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟
اس نے اخلاق جو ہے وہ تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں ضرورت ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی شعبہ ہو، اور خصوصاً جو کام ہی دین کا کرتے ہوں اور جن کا کام عوام الناس سے پڑتا ہو اس کو تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور موم سے زیادہ نرم، جب ہی وہ کام کر سکے. اس لیے مدنی تربیت گاہ والوں کو بھی ہر ایک سے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، بلکہ نوکروں سے بھی نرمی ہونی چاہیے. سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ آقا کو چاہیے کہ کھانا کھاتے ہوئے کبھی کبھی اپنے غلام کو نوالا گھی میں تر کر کے، بہت لذیذ نوالا بنا کر اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں ڈال دیں. تو یہ نرمی کی انتہا، شفقت کی انتہا، محبت کی انتہا ہے. جب اس طرح آقا اپنے غلام سے سلوک کرے گا تو ظاہر غلام کے دل میں جو محبت پیدا ہوگی وہ خود وہ سمجھ سکتا ہے. جیسے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق 10 سال، ایک روایت کے مطابق 20 سال، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور خود فرماتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں مجھے کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھڑکا نہیں، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا، میں ایسا کیوں کر ڈالا. اور ایک ہماری حالت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اپنے ماتحت کو ہم جھاڑتے نہ ہوں، اس کو ڈانٹتے نہ ہوں، اس کو ایزا نہ دیتے ہوں. وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے یا مسکرا جاتا ہے ہماری ڈانٹ سن کر، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ مطمئن ہے. وہ جھیپ مٹانے کے لیے بھی تو ہنستا ہے، اندر اندر تو وہ کٹتا نا اس کا دل، اور اس کو احساس محرومی ہوتا ہوگا، احساس کمتری پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ مجھ سے برتر ہے، جبھی تو ایسا کرتا ہی. اس لیے نرمی سے اور بچھ بچھ جانے سے ہی کام ہوگا، سختی سے، ڈانٹ ڈپٹ سے کام بننے کے بجائے بگڑتا چلا جائے گا. اے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ فاستغفروا اللہ. صلوا علی الحبیب.
پیارے باپا جان، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وقت والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اگر یہ 12 ماہ سفر کرنے والے اسلامی بھائی مدنی مرکز کے جدول کے مطابق ترکیب نہیں بناتے، یا بار بار سمجھانے کے باوجود اخراجات اور دیگر معاملات میں بہتری نہیں لاتے، تو ذمہ داران ان کے ساتھ کس طرح سے ترکیب بنائے؟
ذرا اس سے جو اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس سے حساب طلب کیا جائے، اس سے حساب طلب کیا جائے گا. اب اس میں ڈنڈا لے کر مارنا ضروری نہیں ہے، جھاڑنے، گالیاں دینے، اس کو برا بھلا کہنے، سب کے سامنے ذلیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سختی نہ سختی اسی کا نام ہے، سختی کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں. جیسے بیوی اگر نافرمانی کرتی ہے تو اس کا بستر الگ کر دو، یہ بھی تو ایک سختی کا انداز ہے نا، سزا دینے کا. تو اسی طرح کوئی ایسے انداز اختیار کیے جائیں کہ جس سے وہ مشتعل نہ ہو بلکہ شرمندہ ہو کر وہ اپنا کام جو ہے برابر کرے. اگر پھر بھی نہیں مانتا تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. مار پیٹنے کے تو ہم مجاز نہیں ہیں نا، اس کو سب کے سامنے برا بلا کہیں گے، ذلیل کریں گے اس کو، تو وہ ضد پہ آئے گا، زیادہ نقصان پہنچائے گا. تو جھاڑنے اور غصہ دکھانے کی تو میں فیور نہیں کروں گا، نہ اجازت دوں گا، اس لیے کہ اس کے مائنس نتائج بہت پہلے ہم نے بہت دیکھے. سامنے والا کتنا ہی غلطی کر رہا ہے، اگر ہم نے جھاڑا تو بس جائے کام سے. 99 بار پیار دیا، 1 بار جھاڑا تو 99 پیار پر پانی پھر جاتا ہے اور نقصانات سامنے آتے ہیں. تو غصہ اپنی ڈکشنری سے اور جھاڑ جھپٹ ڈانٹ ڈپٹ یہ اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہی پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.